الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. تمام احکام شریعت اور تمام عبادات سب کا حاصل اور سب کا ثمر یہ ہے کہ قرب الہی حاصل ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کریم راضی ہو اور انسانی زندگی اپنا مقصد اور اپنا حاصل پا لے. قرآن حکیم میں ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے. یعبدون کے نیچے مفسرین نے جو ترجمہ یہاں فرمایا وہ ہے لیعرفون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے ليعرفون، ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے، میری عظمت کو پہچانے، میری جلالت کو پہچانے اور کوئی میرے جاننے والا ہو. حدیث قدسی میں ہے، ارشاد باری تعالی ہے کنت کنزا مخفیا، میری ذات جو کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، کائنات کی پالنے والی بھی ہے، اس میں ملائکہ بھی تھے جو اللہ کی مخلوق تھے، نوری مخلوق بھی تھی، جن بھی پیدا فرمائے، پھر بعد میں انسان بھی پیدا فرمائے. تو جنوں اور انسانوں کو باقی ساری مخلوق کے بعد پیدا فرمایا، نظام کائنات بنا دیا، زمینیں پھیلا دی، آسمان بنا دیے، ان پر فرشتے پیدا کر دیے، بے پناہ مخلوق بنا دی. وہ خود جانے اس کی مخلوق کتنی تھی اور اب کتنی ہے، لیکن ساری مخلوق میں یہ استعداد نہیں تھی کہ وہ اللہ کی ذات کو بھی پہچانے. حکم کے پابند تھے، فرشتوں کو جو حکم ملتا تھا وہ کرتے تھے، لیکن اللہ کا حکم اللہ کی طرف سے القا ہو جاتا تھا. اللہ کا حکم کوئی لانے والے نہ کارندے ہوتے تھے، نہ اللہ کسی کے روبرو ہوتا تھا، نہ کوئی اللہ کو دیکھتا تھا، بلکہ کلام الہی جو القا ہوتی ہے یا وحی ہوتی ہے یا جس طرح بھی، تو اسے سننے کے لیے بھی کان ضروری نہیں ہوتے، بلکہ وجود کا ہر ذرہ اسے سنتا ہے، سارا وجود کان بن جاتا ہے. تو فرشتے تھے، ملائکہ تھے، حاملین عرش تھے، لیکن سارے حکم کے بندے تھے. حاکم کون ہے اور کیسا ہے یہ ان کا موضوع نہیں تھا، اس کی ان میں مجال اور جرت ہی نہیں تھی. کون تو کنزن مخفین، میں ایسے چھپا ہوا تھا اپنی مخلوق سے جیسے کوئی خزانہ چھپا دیا جاتا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کا راستہ کدھر ہے، اس میں سرمایہ کتنا پڑا ہے، اسے حاصل کیسے کیا جا سکے، کسی کو کوئی جیسے چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے. فأحببت أن أعرف، پھر مجھے یہ بات پسند آئی، کوئی میرا جاننے والا بھی ہونا چاہیے، میری مخلوق میں کوئی ایسا بھی ہو جو مجھے جانے، مجھے سمجھے، مجھے پہچانے اور پھر میری عظمت کا، میرے جمال کا، میری قدرت کا وہ اتنا شیدا ہو کہ میرے لیے پاگل ہو جائے، مجھے چاہنے لگ جائے، میرا قرب تلاش کرے، مجھ تک واسطے وسیلے ذرائع طریقے تلاش کرے کہ کسی طرح میں اللہ کے روبرو جاؤں، میں اس مالک کو دیکھوں جس نے یہ ساری کائنات پال رکھی ہے، دنیا بنائی ہے، آخرت بنائی ہے، جنت و دوزخ بنائی ہے، زمینیں آسمان بنائے ہیں، دریا پہاڑ بنائے، وہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے؟ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے خلقت الخلق، میں نے اس مخلوق کو، انسان کو پیدا فرما دیا. اور پہلا انسان جو زمین پر بھیجا وہ اللہ کو جانتا تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، اللہ کی ذات سے واقف تھا، اللہ کی صفات سے واقف تھا، اور پہلا انسان ہی اللہ کا نبی تھا. جو پہلا انسان زمین پہ اتارا وہ خود اس کا نبی تھا. نور نبوت وہ آئینہ ہے یا وہ ذریعہ ہے جس میں جمال الہی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور کلام الہی بھی سنی جا سکتی ہے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تَكْلِيمًا، اللہ نے اس سے ایسے کلام کیا جیسے کلام کرنے کا حق ہوتا ہے، پورا پورا جس طرح ہم کلام ہوا جاتا ہے اس طرح ہم کلام. اب یہ منصب تو صرف اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آیا. اور یہ یاد رہے کہ اس بات پہ اتفاق ہے علماء حق کا کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، جب وہ بگڑتے تھے تو آسمان سے فرشتے آتے، کسی کو اللہ کے حکم سے سزا دیتے، قتل کرتے، قید کرتے، کسی کو محض مار پڑتی، جس طرح اللہ کا حکم ہوتا انہیں سیدھا کر کے ان میں کوئی جو نیک ہوتا اسے حکمران بنا کے چلے جاتے، پھر آہستہ آہستہ بگاڑ آ جاتا، تو پھر یہی طریقہ دہرایا جاتا. بلکہ ابلیس کے بارے بھی یہ لکھا گیا کہ جب یہ فرشتوں میں اسے بھی ایک اہم مرتبہ حاصل تھا تو چونکہ یہ خود جنوں میں سے تھا تو اللہ کریم اس کی سربراہی میں فرشتے دیتے اور یہ آ کے اصلاح کا عمل کرتا. ذراہ تفاخر بفوج ملک، گہے بر زمین بود گہ بر فلک، کہ بڑے فخریہ انداز میں فرشتوں کی فوج لیے ہوئے کبھی زمین پہ آتا کبھی آسمانوں پہ چلا جاتا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ پھر جنوں سے زمین خالی کرا لی گئی اور انہیں بلند پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا گیا، حکم ہوا انہیں کہ چھوڑ دو زمین اور چلے جاؤ بلند پہاڑوں میں. تو اب بھی جو طاقتور قبائل ہیں جنوں کے وہ بلند پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں. یہاں ہمیں جو تنگ کرتے رہتے ہیں یہ تو کوئی کمی کمین یہ فالتو قسم کے ہیں، تو ہم میں تو اتنی سکت بھی نہیں کہ ان کو فیس کر سکے. تو آپ اگر کبھی شمالی علاقہ جات کے، گلگت چترال ادھر کے یا آزاد کشمیر کے شمالی علاقہ جات، شاید کچھ لوگ یہاں ہوں بھی بیٹھے، ان کو دیکھیں تو ہر ایک کو ایک پرابلم ہر گھر کو بنی ہوتی ہے چونکہ وہاں بڑے طاقتور جنات. زمین خالی کرا کے آدم علیہ نبی نام علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا گیا اور نسل انسانی شروع ہوئی اور پہلا انسان اس مخفی خزانے کے جاننے والا تھا، اس راستے سے بھی آگاہ تھا جس راستے سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. اور وہ خزانہ کیا ہے، اللہ کون ہے اور اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، یہی معرفت الہیہ اور اس ساری بات کو اللہ کا نبی جانتا. آگے اس نے ایک بڑا خوبصورت سا امتحان بنا دیا، انسان کو مادی وجود دیا جو مادی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے. اس نے دنیا بنائی اور اس کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے. یہ وہی ہے جس نے اتنی نازک، حساس اور سینسٹیو دنیا بنا دی، انسان کی سمجھ سے آج بھی بالا تر ہے ساری سائنسی ترقی کے باوجود. ایک گھاس کا تنکا اگانا پڑے تو سائنس مجبور ہے, آج بھی اسے زمین سے اگانے پر کوئی مشین نہیں بنا سکتی. ایک مچھر یا مکھی کا پر ٹوٹ جائے آرٹیفیشل بن سکتا ہے, ویسا نہیں بن سکتا جیسا قدرت نے بنایا تھا کہ اس میں وہ خصوصیات ہوں اور ویسا بن جائے. اللہ کی تخلیق آج بھی الگ ہے, اور مخلوق ساری ترقی کے باوجود جو چیز بناتی ہے وہ آج بھی الگ ہے. تو یوں نسل انسانی کا سلسلہ چلتا رہا. یہ بچپن تھا انسان کا, پھر جوں جوں وہ بڑھا تعداد بھی بڑھی, شعور بھی بڑھا, عقلیں بھی بڑھیں, ضرورتیں بھی بڑھیں, اسی طرح پے در پے انبیاء مبعوث ہوتے رہے. اور ایک بات کہ اللہ کی ذات اور صفات, آخرت, ملائکہ, ضروریات دین, تمام نبیوں میں ایک ہی بات ہے اور سب ایک بات پہ متفق ہیں. احکام شریعت میں حسب استعداد اختلاف رہا, حالات کے مطابق جتنا لوگوں میں شعور تھا, جتنے لوگوں میں استعداد تھی, جتنے لوگ معرفت کے حامل تھے, اس کے مطابق مختلف شریعتوں میں احکام مختلف تھے, تاں کہ انسانیت بالغ ہو گئی, اپنے کمال کو پہنچ گئی. اللہ نے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا جو بیک وقت ساری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول, اور یہ بہت بڑی بات. ہر نبی نے اصلاح فرمائی, لیکن جہاں مبعوث ہوا اس علاقے کی, اس قوم کی, ان لوگوں کی, ان کے جو حالات تھے, ان کے جو موسم تھے, ان کے جو مزاج تھے, ان کی جو ضروریات تھیں, اور وہ جو عہد تھا اس کے مطابق. آج سائنس کو فخر ہے کہ گلوبل ویلج بن گیا. گلوبل ویلج تو اس دن بن گیا تھا جس دن محمد الرسول نے اعلان فرمایا, ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے اولاد آدم میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. تو گلوبل ویلج تو اس دن بن گیا کہ ساری دنیا, ساری کائنات, علاقے مختلف ہیں, ان کے موسم مختلف ہیں, حتیٰ کہ دن رات کا فرق ہے, ایک جگہ دن ہوتا ہے دوسری جگہ رات ہوتی ہے, موسموں کا فرق ہے, مزاجوں کا فرق ہے, غذاؤں کا فرق ہے, عادات کا فرق ہے, طبیعتوں کا فرق ہے, علم کا فرق ہے, فکر کا فرق ہے, قد کاٹ کا فرق ہے, رنگوں کا فرق ہے. کون سا اختلاف ہے جو نسل انسانی میں نہیں؟ تو جب رسول ساری انسانیت کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایسا نظام عطا فرمایا جو بیک وقت ساری انسانیت کے لیے آسان اور قابل عمل ہے, اور زندگی کے سارے راستوں سے آسان راستہ ہے, جینے کے تمام راستوں سے آسان اور قابل عمل ہے. اس کے بعد انسان کو ضرورت ہوتی ہے ایک نظام کی, جہاں مل جل کر رہتا ہے وہاں کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں, کچھ اس کے حقوق ہوتے ہیں, کچھ اس کے فرائض ہوتے ہیں. تو بیک وقت ساری مخلوق کے لیے قواعد و ضوابط وضع کرنا, اور ایسے وضع کرنا کہ اہل مشرق کو بھی راس ہوں, اہل مغرب کو بھی راس ہوں, شمال و جنوب میں رہنے والوں کو راس ہوں, زبانیں مختلف ہوں, رنگ مختلف ہو, فکر مختلف ہو, استعداد مختلف ہو, لیکن ان اصولوں پر ہر کوئی عمل کر سکے, اور وہ سب سے آسان بھی ہوں, قابل عمل بھی ہوں, اور سب کے لیے مفید بھی ہوں. اب یہ وہی بنا سکتا تھا جس نے مخلوق بنائی. پھر ایک پہلو اس کا اور بھی ہے, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت کے لیے, یا 100 سال کے لیے, 50 سال کے لیے ایک عالمی نظام بن جاتا, یہ تو قیامت تک کے لیے. کتنی تبدیلیاں کائنات میں آئیں, نظام یہی ہے. تبدیلیاں کیا آتی ہیں؟ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تبدیلیاں کیا آئی ہیں اس زمانے سے اس زمانے تک. انسان پیدا ہوتا ہے، انسان مرتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کو نیند آتی ہے. ساری ضرورتیں انسان کی وہی ہیں، کوئی ضرورت بدلی؟ تکمیل کے ذرائع بدلے. چولہا جلا کر کھانا پکاتا تھا، اب اس نے مشین کے ذریعے پکی پکائی روٹی لے لی، اس کی بھوک تو نہیں بدلی. یعنی ضرورت کی تکمیل کے ذرائع بدلے ہیں. ذرائع پر اسلام نے قدم کوئی نہیں لگائی. ایک زمانے میں لوگ پیدل حج کرتے تھے، اونٹ پہ حج کرتے تھے، گھوڑے پہ حج کرتے تھے، آج جہاز پہ جاتے ہیں. ذرائع میں اس نے کوئی منع نہیں فرمایا، ہر جائز ذریعہ آپ اختیار کر سکتے. آگے بھی جو تبدیلیاں قیامت تک آئیں گی تو ذرائع میں آئیں گی، انسانی حالات نہیں بدلے کہ اس کا توالد و تناسل بدل جائے، یا اس کا مرنا جینا بدل جائے، یا اس کی بھوک اور پیاس بدل جائے، یا گرمی سردی کو محسوس کرنا بدل جائے. تو ایسا خوبصورت، ایسا جامع، ایسا مکمل ترین نظام حیات عطا فرمایا کہ جو سب سے آسان راستہ ہے جینے کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی آسان زندگی کو اپنی معرفت کا سبب بنا لیا کہ تم مزے سے جیو. جس طرح میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتا ہے اس طرح کرو، جس بات سے روکتا ہے رک جاؤ. تو یہ تمہیں میرا جمال جہاں آرا دکھانے کا سبب بن جائے گا. اب اس کے بعد جو عبادات ہیں یہ تو مزید انعام ہے جسے ہم بوجھ سمجھے بیٹھے ہیں. دین پر اصل عمل تو عملی زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہے. نماز، روزہ، حج و زکات یا جو عبادات جتنی ہیں یہ اس پر مزید انعام ہے کہ چونکہ تم میرے نبی کی اطاعت کرتے ہو، تم میرے حکم کی اطاعت کرتے ہو، تو آؤ مجھ سے روبرو تم بھی بات کر لو. یعنی جس اللہ کا نشان نہیں ملتا تھا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں. دنیا کے دانا موجود تھے، دانشور موجود تھے، شاعر موجود تھے، فلاسفی موجود تھے، مورخ موجود تھے، کون سا فن تھا جو نہیں موجود تھا؟ لیکن کوئی اللہ کو نہیں جانتا تھا. ایک جملے میں ساری پہچان کرا دی، لا الہ الا اللہ. اور اس ساری کا سبب ہے محمد الرسول اللہ. کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے. اب جب آدمی بازار میں، زندگی میں، میدان میں، کاروبار میں، دوستی دشمنی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے آتا ہے، پھر اللہ کی حضور دست بستہ اللہ اکبر کہہ کر ساری کائنات سے کٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے بات کر رہا ہے. حضور نمازی کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اسے ڈسٹرب مت کرو، اسے مت چھیڑو، اس کے آگے سے نہ گزرو، شور نہ کرو، وہاں اسے بات کرنے نہ. کہاں وہ مشت غبار اور کہاں وہ ذات عالی؟ ہر بندے کو محمد الرسول نے، ہر امتی، ہر ماننے، ہر کلمہ گو کو اللہ سے بات کرنے کی اجازت عطا اور توفیق دے دی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ساری ہمارے تجربے میں کیوں نہیں آتی جب یہ حق ہیں؟ میں قرآن مجید کھول کر بیٹھا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن اللہ کا کھلا ہوا پڑا ہے، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں محمد رسول اللہ کے ارشادات کے، قرآن کی آیات کے. تو جو سچ میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہم نے کبھی فیل ہی نہیں کیا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، اٹھے بیٹھے سجدے پورے کریں اور گئے بھاگ گئے، وضو کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مزہ نہیں آتا وضو کرنے میں، کوئی آدھا بازو گیلا، آدھا خشک رہ گیا، کچھ ٹوٹل پورا کیا جو رکن ہے اور ہم بھاگ گئے. آپ بیٹھ جائیں کسی مسجد میں، لوگ آتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، آپ بیٹھ کے دیکھیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو رکوع پورا کریں، بہت کم لوگ ہوں گے جو سکون سے سجدہ کریں، ایسے جیسے پیچھے کوئی پولیس لگی ہوئی ہے اور اس نے ٹوٹل پورا کرنے بھاگ دوڑ کے. یہ کیا جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ہم کلام ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جان چھڑا رہا ہے کہ میں یہاں سے بھاگوں کیسے. یہ عجیب بات ہے میرے بھائی. نبی جو ہوتا ہے وہ دو چیزیں لاتا ہے، ایک ہوتی ہے تعلیمات نبوت، یہ سارا اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کس بات پہ راضی ہے، اللہ کس بات پہ خفا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس میں پڑھیں گے کیا، تسبیحات کیا ہوں گی، رکوع و سجود کیا ہے، رکعتیں کتنی، یہ سارا کیا ہے، تعلیمات نبوت. ایک بات اور ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں زبانی ہوتی ہیں، کلام میں ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. ایک بات اور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہیں برکات نبوت. نبی کے قلب اطہر میں جو کمال ہوتا ہے جمال الہی کو دیکھنے کا اور اللہ کے قرب کی کیفیات کو محسوس کرنے کا، وہ ہوتی ہیں برکات نبوت. بات تب بنتی ہے جب تعلیمات نبوت بھی ہو اور برکات نبوت بھی. تعلیمات پر عمل کرے اور دل میں برکات ہو تو وہ جو سجدہ کرتا ہے وہ اور سجدہ ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد ان کے پڑوس میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا، تو اس کا پانچویں چھٹی ساتویں پڑھنے والا بچہ تھا، تو اس نے کہا ابا یہ ہمارے پڑوس میں ایک بڑا خوبصورت ہوتا تھا، ستون بنا ہوا، کبھی رات کو آنکھ کھلتی یا سہری کو آنکھ کھلتی تو یہاں ایک ستون ہوتا تھا، تو وہ آج کل تو نظر نہیں آتا. بیٹا وہ ابو حنیفہ تھے کہ جو رات کو کھڑے ہوتے تو فجر ہو جاتی، اب اس دنیا میں نہیں رہے. یہ عجیب بات ہے، ایسے لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی ایک رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس ایک رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد والناس تک قرآن ختم کر کے رکوع فرماتے تھے. اور کئی اصحاب کرام سے یہ ملتا ہے کہ وہ ایک رکعت میں تیس پارے پڑھ لیتے تھے. کیا عجیب بات ہے، کیسے پڑھ لیتے تھے؟ ہم دو رکوع پڑھے تھک جاتے، وہ کیوں نہیں تھکتے تھے؟ ان کے پاس وہ کیفیات بھی تھی. میرے بھائی، کسی انسان سے، کسی بشر سے دوستی ہو، محبت ہو اور وہ مل جائے تو رات چھوٹی پڑ جاتی ہے. تو جس کا تعلق جمال باری سے ہو اور جمال الہی سامنے ہو، اس کے لیے رات کم پڑ جاتی ہے. اس میں تو برسوں بیت جائے تو ایک سجدے میں بیت جائے. زمین پہ سر رکھے اور اسے محسوس ہو کہ جس پہ میں نے سر رکھا ہے، جس کے سامنے، اس نے مجھ پہ لطف و کرم کی نگاہ ڈالی ہے، تو کیوں سر اٹھائے گا؟ ہم اس بات میں پھنس گئے ہیں کہ کچھ تو ہم نے دین کو اہمیت ہی نہ دی. دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو ذریعہ معاش بنا لیا، ان کا روزگار ہے، پروفیشن ہے، پروفیشن میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، پروفیشن کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے کتنے پیسے ملتے ہیں. اس کے علاوہ پروفیشن کا، کل مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا، برطانیہ سے آیا ہوا تھا، کہ جی مجھے برطانیہ میں بھی جاب ملتی ہے، آسٹریلیا میں بھی ایک جاب آفر ہوئی، میں کہاں جاب کروں؟ میں نے کہا جی جہاں زیادہ پیسے ملتے. بھائی جاب ثواب کے لیے تو تم نے نہیں کرنی نا، آخرت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کرنی ہے، جہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں وہاں جاب کرو. تو جب دین ذریعہ معاش بن جائے تو پھر وہی دین ہوگا جس بات سے زیادہ پیسہ ملتا ہے. پھر دین تو نہ رہا. کچھ لوگ ویسے غافل ہو گئے, اور جنہوں نے کوشش کی انہوں نے تعلیمات کو غنیمت سمجھا, برکات نبوت کو حاصل نہ کیا. اس لیے ہمیں عبادات بوجھ لگتی ہیں اور ہم جان چھڑاتے ہیں. برکات نبوت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ سے ایک نو مسلم کو شرف صحابیت عطا کرے. ابھی کلمہ پڑا, ایک نگاہ پڑی حضور اقدس پر, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, وہ صحابی ہو گیا. اب صحابی محض ایک اصطلاح نہیں ہے, صحابی کا مفہوم ہے کہ تمام خلوص میں, دیانت میں, امانت میں, تعلق باللہ میں, عبادت ریاضت ہر کام میں باقی غیر صحابہ سے افضل ترین آدمی. اس کے جو ذاتی کمالات یا عبادات یا اللہ جو اسے خود اوسا, وہ الگ ہے. یہ تو ایک نگاہ کی بات ہے, تو ایک نگاہ میں وہ اس مرتبے پر پہنچ گئے. وہ جو کیفیات کا سمندر موج زن تھا بحر نا پیدا, کنار محمد رسول اللہ کسی نے آتا ہے
کہ ان کے لیے اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کی جگہ جا کر لڑو. یہ میدان جنگ میں اتر آئے ہیں میری رضا کے لیے, ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, تعداد بھی کم ہے, تو تم کس دن کام آؤ گے؟ جاؤ جا کر ان کی طرف سے لڑو. کیسے عجیب لوگ تھے یار. ہم تو عبادت کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان آ جاتا ہے, وہ لڑائی کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے جاتے ہیں. عجیب بات نہیں ہے, فرق کیا ہم نے ان میں؟ ہمارے پاس زبانی باتیں ہیں, ان کے پاس ساری زبانی باتیں حضور کی بھی تھی اور حضور کے قلب اطہر کی کیفیات بھی تھی. یہ فرق تھا. آج بھی اگر کسی کو ذرہ ان کیفیات کا نصیب ہو جائے, صحابی کا مقام تو نہیں پا سکتا لیکن جمال باری سے محروم بھی نہیں رہتا. اسے کچھ نظر نہیں آتا لیکن وہ دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت کا مزہ یہ ہے کہ اللہ رو برو ہو. وہ ایک ہمارے لڑکپن میں ایک قوالی ہوا کرتی تھی, پردے سے نکل لو پردہ نشیں, تیرے در پہ پڑے گھستے ہیں جبھی, تو سامنے ہو میں سجدہ کروں تب لطف سجدہ کر دے گا. تو اور کہیں میں اور کہیں, تیرے نام کا سجدہ کون کرے؟ تو یہ خالی اور بے کیف سجدے بوجھ ہی ہوں گے نا جب سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ پہلے مخفی تھا, آج بھی ہم سے مخفی ہو تو سجدے بوجھ ہی بنیں گے. کیا بنیں گے سجدے؟ تو سامنے ہو میں سجدہ کروں تب لطف سجدہ کرنے کا, تو اور کہیں میں اور کہیں, تیرے نام کے سجدے کون کرے؟ تو بات لمبی ہو گئی. بات ہی ایسی تھی, آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ میرے حبیب جب تیری اطاعت کریں گے جو بندے, اپنے اعمال کو تیری اطاعت میں ڈھالیں گے, تیرے حکم پر, تیرے بتائے ہوئے طریقے پر عبادات کریں گے اور انہیں میں نظر نہیں آؤں گا, مجھے پا نہیں سکیں گے, تو سوال تو پیدا ہوگا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, وہ پھر میرے بارے پوچھیں گے کیا کہا ہمارا رب کہاں ہے, کیسا ہے؟ ہم نے آپ کی اطاعت بھی کی, ہم نے سجدے بھی کیے, ہم نے روزے بھی رکھے, لیکن ہمارے لیے تو ابھی تک وہی مخفی خزانہ ہے جو مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے تھا. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, میرے حبیب انہیں کہہ دو انی قریب. یہ جو تمہارے دل کی دھڑکن ہے نا, میں اس سے بھی تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری شہوت سے بھی تمہارے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے سب سے زیادہ قریب میں ہوں. ایک بات، دوسری بات یہ بھی انہیں کہہ دے، فرما دیجیے انہیں، اجیب دعوت الدعاء اذا دعان، تم جب بھی مجھ سے کوئی بات مانگتے ہو میں وہ قبول کرتا ہوں، تمہاری دعا کبھی رد نہیں کرتا. تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں. تم الفاظ زبان سے ادا نہ کرو، تمہارے دل میں آئے، تمہارے دماغ میں آئے، مجھے پتا ہوتا ہے. میں ان الفاظ سے بھی تمہارے قریب تر ہوں، تمہاری سوچوں سے قریب ہوں. پھر میں اتنا قریب ہوں کہ تمہاری ہر بات مانتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، قبولیت کے انداز اپنے ہیں، کبھی تو جو وہ مانگتا ہے وہی دے دیتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو وہ مانگتا ہے دیتا وہی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز اسے کب. جس طرح ماں بچے کو پالتی ہے، وہ چاہتی ہے جو یہ مانگے میں اسے دے دوں، لیکن کبھی وہ کہتی ہے کہ یہ تھوڑی دیر بعد چاہیے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جیسے بچہ چاقو مانگ رہا ہوتا ہے تو ماں چاقو کی بجائے کوئی اور خوشنما چیز دے دیتی ہے. اللہ کریم اس دعا کو رد نہیں کرتے، اس کے بدلے ہمیں بہتر چیز دے دیتے. پھر فرمایا اگر کچھ بھی نہ ملے دنیا میں اسے، تو اللہ اسے اپنے خزانے خاص میں رکھتا ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں. حضور فرماتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، فرشتے عرض کریں گے بارے الہ فلاں ابن فلاں کے اعمال ہم نے تول لیے، اللہ کریم فرمائے گا نہیں سارے نہیں، اس کے کچھ میرے پاس بھی امانت ہیں، بارے الہ آپ کے پاس تو ہیں. اس نے دنیا میں دعائیں کی تھیں، اس وقت وہ موضوع نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے آخرت کے خزانے میں اپنے پاس جمع کر لی، وہ بھی لے جاؤ. حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے مستجاب الدعوات اس دن آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج میرے ترازو میں آتی. فرمایا دعا کیا کرو. حضور فرماتے ہیں جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے تسمہ دلا دے. ہر کام کے لیے دعا کرو. تو فرمایا میرے بندوں کو دو باتیں بتا دو میرے حبیب، کہ میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں اور میں تمہاری ہر خواہش پوری کرتا ہوں، ہر آرزو تمہاری جو ہے اسے قبول کرتا ہوں. لیکن تمہیں اس کا ادراک کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا فلیستجیبوا لی، تمہیں ادراک اس لیے نہیں ہوتا کہ جو باتیں میں کرتا ہوں وہ بھی تو سنو. جو بات میں کہتا ہوں اگر وہ تم نہیں سنتے تو پھر جو تم کہتے ہو اس کا ادراک تمہیں کیا ہوگا؟ اتنی اس پارے کلام مجید اللہ کی بات ہے نا ساری. ہم ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا لوگوں کے لیے، اللہ نے اس سے منع کیا لوگوں کو. کبھی قرآن کو اس طرح بیٹھ کر پڑھو کہ ایک میں ہوں، ایک میرا رب ہے اور یہ بات وہ مجھ سے کر رہا ہے. جہاں منع کر رہا ہے مجھے کر رہا ہے، جہاں کرنے کا حکم دے رہا ہے مجھے. ایک دفعہ کائنات کو ہٹا دو درمیان سے، ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں یہاں، وہ جب بھی وہ جمعہ پڑھاتے ہیں تو وہ دوزخ سے ہی شروع کرتے ہیں اور دوزخ پر ہی تقریر ختم کرتے ہیں. تو ان پڑھوں میں بھی بعض لوگ بڑے اچھی سوچ کے ہوتے ہیں، کاشتکاروں میں اور چرواہوں میں بھی. تو اگلے ایک دو جمعے گزر گئے، انہیں ایک ذمہ دار نے اٹھ کر کہا، اس نے کہا مولانا یہ اللہ نے صرف دوزخ بنائی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کوئی اور جگہ بھی ہے، جنت وغیرہ بھی ہے، اور دوزخ کے لیے اسی گاؤں کے ہم ہی رہ گئے یا کائنات کافروں سے دنیا بھری پڑی ہے؟ مولانا کچھ ہمارے ساتھ رعایت بھی برتو. یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم قرآن کو، وحید کو، عذاب کو دوسروں پر بانٹتے رہتے ہیں، نافرمانی دوسروں کے کھاتے ہیں. قرآن کا یہ حکم ہے مخلوق کے لیے. ارے مخلوق کو چھوڑ، تو جو کر رہا ہے وہ تجھ سے بات کر رہا ہے، انی قریب، میں تیرے قریب ہوں. اجی مداوت ازادان، میں تیری بات قبول کرتا ہوں جب تو مجھے پکارتا ہے، لیکن تو مجھ سے دور ہے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بھی تو میری بات قبول کر، جو میں فرما رہا ہوں. تو مجھ سے غبار ہے، تو پل پل میرا محتاج ہے، تیرا روح روح میرا محتاج ہے، تو میری بات سنتا ہی نہیں اور مجھے پابند کرتا ہے کہ میں تیری بات نہیں مانتا. تو جو مخلوق ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، تو مجھ سے بے نیاز ہے اور مجھے پابند کرتا ہے کہ میں تیری باتوں پہ کان لگائے بیٹھا ہوں. میں تو تیری پھر بھی سنتا ہوں، تیرے لاکھوں نافرمانیوں کے باوجود تجھے صحت دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، آنکھ دیتا ہوں، نور چشم عطا کرتا ہوں، دماغ دے رکھا ہے، سوچ دے رکھی ہے، فکر دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، دنیا کی نعمتوں سے مارا مال، میں نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور تو ہے کہ میری سنتا ہی نہیں، تیرے پاس فرصت ہی نہیں. اور پھر تو کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ جب تو میری طرف پشت کر کے کھڑا ہے اور پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تو کہاں ہے، میں تو تیرے سب سے قریب ہوں، تو بھی تو میری طرف متوجہ ہو، تو بھی تو برکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے میں سجا کے تیرے دل کی آنکھ کھلے، تیرے سجدے، تیرے قیام، تیرے رکوع میں مزہ آ جائے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تجھے پتا ہو کہ میرے ہاتھوں پر تجلیات باری رقصاں ہے. کام ہو نہ ہو تجھے بات کرنے کا مزہ آ جائے. جنہیں یہ نصیب ہوتا ہے وہ کام کے لیے دعائیں نہیں کرتے، انہیں چستہ پڑ جاتا ہے کہ بات تو اللہ سے ہو رہی ہے، آگے جو ہوگا اس کی مرضی، جو جی چاہے اس کا کرے گا، بات تو رب العالمین سے کر رہا ہوں. دعا کا یہ مفہوم کیا کم ہے؟ یہ درجہ کیا کم ہے کہ ایک بندہ بیٹھا براہ راست اللہ کریم سے بات کر رہا ہے؟ تو فرمایا میں تو قریب تر ہوں، میں تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو یار میری بات سنو. وَلْيُؤْمِنُوا بھی، مجھے مان کر تو دو، مجھے مانو تو صحیح کہ اللہ بھی ہے. تو قرآن نے فرمایا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی ہے اگر برائی سے روک دیتی. کیا خاک روکتی ہے؟ ہم سارے دکاندار نمازی ہیں، پانچ نمازیں پڑھتے ہیں، تولتے کم ہیں، قیمت دگنی لیتے ہیں، چیز غلط دیتے ہیں، ہر خرابی کرتے ہیں، تو نماز ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ بھئی نماز ہو تو روکے، اگر رسم نماز ہو تو وہ کیا روکے گی؟ اگر نماز ہو تو روکے. زندگی میں اللہ نے ایک بار حج فرض کیا صاحب استطاعت پر، کہ جس کے پاس اخراجات ہوں، صحت بھی ساتھ دے، کوئی خطرہ بھی نہ ہو، پس ماندگان کو بھی اخراجات دے آئے، اتنے پیسے ہوں ان کا انتظام بھی ہو جائے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہوا. لیکن ہمارا آج کا تجربہ اس کے برعکس ہے. ہر دکاندار، ہر بیوپاری، ہر کاروبار جسے دیکھو حاجی ہے، لیکن الٹی چھری سے ذبح کیے جا رہا ہے. تو یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ حج نہیں ہوتا، رسم حج ہوتی ہے. حج ہوتا تو جانے والا بندہ اور ہوتا، اور جو مڑ کے آتا وہ دوسرا بندہ ہوتا، اس کی شخصیت بدل جاتی، اس میں محبت، پیار، کرم آ جاتا، امانت، دیانت آ جاتی، اس کی ساری لین دین بدل جاتے. تو فرمایا میں تو تمہارے قریب ہوں، سب سے قریب ہوں، میں تمہاری بات مانتا بھی ہوں. یہ تم ہو جو میری بات سنتے بھی نہیں ہو، مانتے بھی نہیں. خرابی یہاں ہے، جہاں سے رحمتیں بٹ رہی ہیں، جمال الہی تقسیم ہو رہا ہے، وہاں خرابی نہیں ہے. تم نے اپنا ریسیور خراب کر رکھا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی سمجھ صحیح کرو، اپنے ارادے ٹھیک کرو، برکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو سجاؤ، احکام شریعت سے کردار کو روشن کرو، اور پھر دیکھو کہ میں تمہارے ہر سجدے میں تمہیں گلے لگا لیتا ہوں، میں تمہارے ہر قیام میں تمہیں پیار کرتا ہوں، میں تمہاری ہر بات پہ تم پر اپنے انوارات و برکات برساتا ہوں. فرمایا میری بات مانو اور مجھے مانو، ولیومنو بھی. ساری عمر کلمہ پڑھتے رہے، تم نے مجھے مان کر نہیں دیا. یہ عجیب بات ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم نے مجھے مانا ہی نہیں. جب کلمہ پڑھ کے مرضی اپنی کرتے ہیں تو مانا کیسے؟ ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری آرزوئیں ہماری نہ رہیں، اللہ کے احکام بن جائیں. اگر ہر کام ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے تو مانا کس بات کو؟ میں تو قریب ہوں تم دور ہو. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے سیالکوٹ کے، جماعت کے ساتھی تھے. میں سیالکوٹ ٹھہرا ہوا تھا اور سحری کا ذکر ہم نے اکٹھے کیا، نماز اکٹھے پڑھی، ڈاکٹر صاحب چلے گئے تو تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. بڑے مزے کے آدمی تھے. میں نے وہ ایک شخص دیکھا ہے، اس اپنے تین چار گھنٹے پریکٹس کرتا تھا، لیکن تو بڑا رش ہوتا تھا، اچھا ڈاکٹر تھا. تو جب اذان مؤذن اللہ اکبر کہتا تو آدھی پرچی کسی کی لکھی ہوتی، وہیں قلم رکھ دیتے، باقی نماز پڑھ کے آ کے لکھو. کہتے ڈاکٹر صاحب ابھی جماعت میں دس منٹ رہتے ہیں. یہ جو کہتا میری یہ حیثیت ہے کہ اللہ کے گھر سے بلاوا آئے اور میں کہوں جی میں یہ پرچی لکھ کر آتا ہوں، یہ میری حیثیت ہے، یہ میں کر سکتا ہوں. آواز کان میں پڑی، میں نہیں اب لکھ سکتا، اب میں نماز ادا کر کے آ کے لکھوں. تو فوراً واپس آ کے مجھے کہتے ہیں جی جب اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، تو ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا، بات کیا ہے؟ ان کا سوال ایسے اچانک تھا جیسے کوئی گولا پھٹ پڑتا ہے. میں نے اس کی اللہ نے مجھے سجھا دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وجہ ہم خود ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے پوچھا، آپ کہتے ہیں میں آیا، آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا. اس میں کو نکال دو، مٹا دو، اللہ روبرو ہو جائے گا، آپ کو نظر بھی آئے گا، آپ کو سنائی بھی دے گا. لیکن جب ہر جگہ میں موجود ہے تو پھر ہم اس میں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اللہ تو ظاہر باہر ہے. تو میرے بھائی بات وہی یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ مجھے مانو تو صحیح. جب تم میں سے ہر ایک خدا بنا ہوا ہے اور اپنی بات منوانا چاہ رہا ہے تو پھر مجھے کب مانتے ہو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فلاح کا، رشد کا، نیکی کا اور بھلائی کا راستہ صرف یہ ہے، مجھے مانو، میری بات بھی سنو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.